سن لیے ہیں، اور مجھے تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے کہ مزید اب آپ کے ذہنوں پر اور دباؤ ڈالا جائے، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ آئندہ تقریباً ایک گھنٹے تک میرے ساتھ رہیں گے. اور جس آیت کی میں نے تلاوت کی آپ کی خدمت میں، بہت آپ کی سنی گی، بلکہ ہر مومن کو یہ آیت یقیناً حفظ ہوگی، یاد ہوگی. یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 23 ہے، اور سورہ شورا کا نمبر ہے 42. اور خاص طور سے تمام مومنین کے لیے اور بچوں کے لیے، کیونکہ ہم آج اس دور میں رہ رہے ہیں کہ جس میں ہمیں بارہا اپنے مذہب اور اپنے عقائد کا دفاع کرنا پڑتا ہے دوسرے لوگوں کے سامنے، تو کم از کم قرآن کریم میں 6-7 آیتیں کہ جو فضائل عقیدت سے متعلق ہیں، وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، اس کا مقام اور ان آیتوں کا ترجمہ اور ایک حد تک تفسیر. یعنی مثال کے طور پر آیہ مباہرہ جو فضائل اہل بیت میں سب سے زیادہ روشن اور درخشاں آیت ہے، یہ کہاں موجود ہے قرآن میں؟ آیت نمبر 60 سورہ آل عمران، آیہ ولایت انما ولیکم اللہ سورہ مائدہ آیت نمبر 55، آیہ تطہیر سورہ احزاب انما یرید اللہ سورہ احزاب آیت 30-35 کے درمیان، آیہ مودت جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ شورا 42، اور اس کے علاوہ وہ آیت کے جس میں حسنین علیہ السلام کے روزے کا ذکر ہے، یہ سورہ دہر جس کا نمبر 76. تو یہ مطلب ہمارے لیے بھی ضروری ہے، اور تمام خاص طور سے اپنے بچوں کو بھی، کہ یہ 6-7 آیتیں ترجمے کے ساتھ یاد کرائیں اور تفسیر ان کو سمجھائیں، کیونکہ ان آیتوں کے ذریعے سے ہی ہمیں حقیقتاً فضائل اہل بیت اور اس کے بنیادی نکات سمجھ میں آتے ہیں، کہ جو کلام خدا میں پائے جاتے ہیں. باقی روایات ایک الگ چیز ہیں، لیکن کلام خدا میں پائے جانے والے فضائل کے حوالے سے یہ 6-7 آیتیں، یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے. میں نے آپ کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی اور یہ چاہا کہ کچھ گفتگو آیہ مقدسہ کے حوالے سے ہو، لیکن ایک تھوڑا سا جیسے ہم کہیں تنبیہی نقطہ پہلے ہم عرض کرتے ہیں کہ ہم زیادہ تر جب بات کرتے ہیں اپنے عقیدے کے متعلق تو ہم جذباتی گفتگو زیادہ کرتے ہیں، یعنی کہ گفتگو جو عقیدت کی بنیاد پر ہوتی ہے، جو جذبات کی بنیاد پر ہوتی ہے، نہ کہ اینالیٹیکل اور کریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے۔ اور اسی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے، اور میں خود ان چیزوں میں اچھا خاصا انوالو بھی ہو چکا ہوں، کہ جب ہمارے سامنے کوئی سوالات آتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا دینے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے جذبات آپ کی اپنی محفل میں چل جاتے ہیں، اس محفل اغیار میں آپ کے جذبات کو کوئی نہیں پوچھتا۔ وہاں اگر آپ کے پاس دلیل ہے، اگر آپ اپنا ایک کیس مضبوط رکھتے ہیں، یو کین پلیڈ یور کیس ود اسٹرینتھ، تب تو آپ کی بات مانی جائے گی، ورنہ کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت کہ ہم جس چیز پر فخر کرتے رہتے تھے کہ ہماری مجلسیں جو ہیں وہ مکتب ہیں، درسگاہ ہیں، ہمارے بچوں کو یہیں سے تعلیم ملتی ہے، ہوش وہ سمجھ سب حاصل ہوتا ہے، لیکن جب صحیح معنوں میں ہمارے سامنے ایک اپوزیشن آئی ہے تو ہم اپنے مذہب کا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ میں آپ سے کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں، جائیے پاکستان میں دیکھیے خاص طور سے، یعنی کتنے کنفیوز ہیں اس وقت وہاں پہ لوگ اسی چیز کی وجہ سے کہ یہ سوال آ گیا، یہ سوال آ گیا، یہ بات کہہ دی گئی، یہ اعتراض ہو گیا، اب لوگ پریشان۔ تو اس کے لیے ضرورت کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک جذباتی قوم کے سطح سے نکل کر ایک علمی اور عقلی قوم کے طور پر اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا شروع کرنا، نہیں اس کی ہمیں اشد ضرورت ہے اس وقت۔ اور دوسری ایک حدیث میں آپ کو سناؤں کہ کیونکہ ہم، اور سب سے زیادہ افسوس کس بات پر کہ جو مخالفین ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے دامن کو ترک کر دیا ہے، وہ اگر اس قسم کی باتیں کریں تو شاید حیرت نہ ہو، لیکن اہل بیت کے ماننے والے جب ایسے رویوں کو اختیار کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ دکھ کا مقام۔ شروع سے آخر تک آپ روایات دیکھ لیجئے، نہج البلاغہ دیکھ لیجئے، جو سب سے بڑی چیز میں اہم ترین نشانی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہماری جو چار کتابیں ہیں، کتب اربعہ، جو ہماری احادیث کا مجموعہ، اور ان میں بھی سب سے زیادہ جس کا مقام بالا تر ہے کافی، سورہ کافی محمد ابن یعقوب کلینی، پہلا چیپٹر آپ کتاب کافی کو کھولیں، پہلا چیپٹر کیا ہے ایپل میں؟ کتاب العقل والجہل، پہلا چیپٹر۔ ہماری نظر میں پہلا چیپٹر کیا ہونا چاہیے کہ کوئی نمازوں کے مسائل ہوں یا کم از کم توحید ہو، عقائد ہو، پہلا چیپٹر کیا ہے؟ کتاب العقل والجہل، توحید اس کے بعد۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان علماء کی نظر میں آئمہ کی احادیث جب انہوں نے جمع کیے تو انہیں سب سے زیادہ امفیسس اسی چیز پہ نظر آئے کہ ہمارے ماننے والے، ہمارے پیروکار عاقل ہوں۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو عجیب بات ہے وہ یہ کہ جہالت کو ہم سمجھتے ہیں علم کے مقابلے میں، ایک چیز کا نہ جاننا جہالت ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، امام کی حدیثوں سے یہ بات استنباط کی، عقل مند نہ ہونا جہالت ہے۔ اصل جاہل وہ ہے who does not possess wisdom، نالج انفارمیشن نہیں، اس کے پاس وزڈم نہیں ہے، عقل نہیں ہے، حکمت نہیں، اصل جاہل وہ ہے۔ اب دیکھیے کتاب العقل والجہل شروع ہی یہیں سے ہوتی کافی، اور جس میں بہت معرکت الآراء حدیث ہیں۔ صرف ایک حدیث آپ کو سناؤں کہ امام صادق علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان، ایمان اور کفر کے درمیان فاصلہ قلت عقل ہے۔ ایمان اور کفر کے درمیان جو چیز دونوں کو جدا کرتی ہے وہ قلت عقل ہے۔ جس کی عقل قلیل ہو، جو عقل کے سرمائے سے محروم ہو، اسے کفر کے اندھیرے ہڑپ کر جاتے ہیں، وہ ایمان کی روشنی سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور حدیث کے جو پیغمبر اکرم نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا کہ یا علی جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ خدا کا تقرب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، خدا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، بے انواع البر، مختلف قسم کی نیکیوں کے ذریعے سے، کوئی عبادات کر رہا ہے، کوئی صدقات کر رہا ہے، کوئی خیرات میں مشغول ہے، مختلف قسم، بے انواع البر، بر کہتے ہیں نیکی کو، مختلف قسم کی نیکیوں کے ذریعے سے لوگ خدا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تم خدا سے قریب ہو اپنی عقل میں اضافہ کے ذریعے سے، تم تقرب الہی کو حاصل کرو اپنی عقل میں اضافے کے ذریعے سے، تم ان سب سے آگے بڑھ جاؤ گے، تم ان سب سے آگے نکل جاؤ گے۔ تو جس قوم کا سرمایہ یہ ہے، اس قوم کو اس حالت میں دیکھ کر کہ ان کے تمام کے تمام چیزیں اور امور محض جذبات اور ایموشنز پہ چل رہے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے، بہت دکھا ہوتا ہے۔ ہم اگر کسی بھی بات کو، آیت کو، روایت کو، یا کسی چیز کو عقل کی کسوٹی پر رکھنا چاہیں تو ایک عام طور سے ریزسٹنس سامنے آتا ہے، اور کیونکہ ہماری یہ عادت اور روش اور سیرت و سنت نہیں ہے، اس لیے دنیا ہمیں فقط کیا سمجھتی ہے کہ یہ رونے والی قوم ہے، یہ جلوس نکالنے والی قوم ہے، یہ مجلسیں کرنے والی قوم ہے، دنیا ہمیں یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ یہ باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں، یہ چیز ہم سے کیوں ظاہر نہیں ہوتی؟ آپ جس امام کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں، باب مدینۃ العلم، وہ علم کے نور ہم سے کیوں ظاہر نہیں ہوتا؟ یہ ہمارے لیے ایک بہت زیادہ لمحہ فکریہ ہے، اور جو کچھ میری عقل جہاں تک پہنچتی ہے کہ ہمیں اس حوالے سے اپنی اپروچ میں ایک پیراڈائم شفٹ لانا ضروری ہے۔ اگر ہمیں دنیا میں، اس دنیا میں، اس عالم میں، اس وقت شیعہ کم از کم 20 سے 25 کروڑ، اتنی بڑی آبادی اگر کوئی امپیکٹ نہ رکھے ہیومینٹی پر، یہ ایک افسوس اور دکھ کی بات نہیں، کوئی اثر ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے، اتنے 20-25 کروڑ آدمیوں کا کوئی اثر نہیں ہے انسانیت پر۔ اور جب کہ سب سے بڑا سرمایہ یعنی کہ انسانیت میں کسی معاشرے کے پاس وہ خزانہ نہیں ہے جو الحمدللہ ہمارے پاس ہے، قرآن اور اہل بیت کی صورت ہے۔ تو بہرحال ایک یہ چھوٹا سا پیغام تھا گفتگو شروع کرنے سے پہلے، کہ اس حوالے سے اپنے آپ پر بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی نسلوں پر بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ اس کا ترجمہ، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس قسم کی آیتیں، یہ ایک اور آیت جو سورہ توبہ میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس قسم کی آیتوں میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا سارا کا سارا زور صرف ایک چیز پر ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے مثال کے طور پر کہ صادقین سے ثابت کر دیں کہ اس سے مراد اہل بیت ہیں، یا مودتا فی القربا میں اس بات کو ثابت کر دیں کہ قربا سے مراد اہل بیت ہیں۔ لیکن کیا آیت کا بیان یہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ کہ یہ آیت جو ہے صرف یہی سمجھانا چاہ رہی ہے کہ صادقین سے مراد اہل بیت ہیں، اور جو نصیحت ہے کونوا مع الصادقین، کہ صادقین کی معیت میں ہو جاؤ، اس پہ غور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یا اس آیت میں صرف اتنی ہی بات کی گئی ہے کہ قربا سے مراد اہل بیت ہیں، اور مودتا فی القربا جس کو اجر رسالت قرار دیا جا رہا ہے، اس پہ غور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مودت کیسے ادا ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس چھوٹے سے ٹکڑے کو، جو پوری آیت نہیں ہے، آیت کا ایک پیس ہے، ٹکڑا، اس میں سے کچھ نکات کو انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے روشن کرنے کی، واضح کرنے کی کوشش کریں۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ قل کا مطلب یہ ہے کہ یہ قول پیغمبر لوگوں کو سنا رہے ہیں خدا کے حکم کی بنیاد پر، یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ ایسا کہو. ان تمام جگہوں پر کہ جہاں جو بیانات قل سے شروع ہوتے ہیں، یہ بیانات در حقیقت خدا کے ہیں خصوصیت کے ساتھ جو زبان پیغمبر سے ادا کروائے جا رہے ہیں. جیسے قل ہو واللہ احد، یعنی کہ یہ وہ توحید ہے جو خدا خود بیان کر رہا ہے اور پیغمبر سے کہلوا رہا ہے لوگوں کے سامنے. تو قل، انہیں کہو ہے پیغمبر، کیا کہو؟ لا اسألکم، نہیں میں سوال کرتا ہوں تم سے. میں پھر بار بار آپ سب لوگوں سے ایک فرمائش کرتا ہوں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے کہ آپ کی اور ہماری روٹس عربی ہیں. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہماری جڑیں قرآن میں، اور قرآن کو سمجھنے کی زبان عربی ہے، اور عربی تک پہنچنے کا ایک وسیلہ فارسی بھی ہے. اس جڑ سے خدا را اپنے کو کبھی نہ کاٹیے گا. اگر یہ جڑ کٹ گئی کچھ نہیں بچے گا آپ کے پاس. یہ میں بتا دوں، آپ جتنا دین کسی اور زبان میں سکھانے کی کوشش کریں، لیکن یہ ہماری جڑ ہے. اور جب مسلمین کے سامنے بیان کر دو. لا اسألکم، لا یعنی نہیں، اسألو میں سوال کرتا تم سے، اجر کس چیز کا سوال نہیں کرتا، اجر کا. اجر مینس کہ جب آپ کسی کی کوئی خدمت انجام دیں، کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کریں، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کریں، تو لازماً یعنی کہ جس انسان کے ساتھ یا جس گروہ کے ساتھ نیکی کی جائے ان پر اخلاقی طور سے واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے جواب میں آپ کے ساتھ بھی کوئی نیکی کریں، یا آپ کو بھی ریٹرن میں کچھ دیں، یا آپ کو بھی کوئی ریوارڈ دیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے نہیں سوال کرتا علیہ، اس پر. یہ آیت نہیں بتا رہی ہے کہ کس چیز پر، علیہ اس پر اجرا، اجر کا سوال نہیں کرتا، کسی ریوارڈ یا ریٹرن کا سوال نہیں. اچھا، یہاں تک جو جملہ ہے اس کی تائید قرآن کریم میں بہت سارے مقامات سے ہوتی ہے. اگر آپ مثال کے طور پر سورۃ الاعراف کی تلاوت کریں، سورۃ الاعراف سے براؤز کریں، کہ جہاں پر خدا نے پے در پے پیغمبروں کے حالات کو بیان کیا، وہاں پر ایک جملہ کامن ہے، لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا. یہ جو تبلیغ ہے اس کا تم سے کوئی، اس کے کسی اجر کا، کسی بدلے کا تم سے سوال نہیں کرتا. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر جو ہے وہ اللہ پر. اور دوسری جگہ پر قرآن کریم کے حوالے سے بھی پیغمبر اکرم کا جملہ ہے کہ میں اس پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. یہ فقط ذکرہ للعالمین، عالمین کے لیے ایک ذکرہ تذکر ہے. تو یہ پہلا جملہ جو ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، یہ انہی تمام بیانات کی لائن ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ دیگر پیغمبروں کے بھی اور پیغمبر اکرم کے بھی اقوال نقل ہوئے کہ میں نے جو کچھ کیا یہ فقط اور فقط للہ ہے، فی اللہ ہے، لوگوں سے اس پر کوئی اجر ریٹرن ریوارڈ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نہ خواہش ہے نہ طلب.
سبحان اللہ،
یہ آیت فقط ایک ایکسیپشن ہے پورے قرآن، پورے قرآن میں یہ آیت ایک ایکسیپشن ہے کہ ہر جگہ پیغمبر، تمام پیغمبران کا قول نقل ہو رہا ہے کہ ہم اجر کا کوئی سوال نہیں کرتے اس تمام تبلیغ پر، اس تمام یعنی کتاب خدا پہنچانے پر، صحیفہ الہی سے آشنا کرانے پر اور تبلیغ پر. یہاں پر ایک استثناء ہے، ایکسیپشن ہے، الا المودۃ فی القربٰ، مگر المودتا کا مطلب الا مودتا نہیں ہے، الا المودتا ہے، مودت سے پہلے الف لام، اور یہ الف لام کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہم مودت کا ترجمہ محبت یا لو کریں، اس کو میں تھوڑا سا اور ریفائن کروں گا انشاءاللہ، تو اگر ہم فی الوقت مودت کا ترجمہ محبت کریں تو دی لو، ناٹ اونلی لو، المودتا. اور یہ ال کا جو بیان ہے یہ کلمہ حصر کے طور پر آتا ہے، یعنی خدا کسی مخصوص محبت میں اس مودت کو سمیٹ رہا ہے. قربا کے لفظی معنی ہے دا کلوز ونس، تقرابت دار، اور یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے قرابت دار، آیت کے ترجمے کے بعد اس کے، یعنی ان تمام چیزوں میں لطائف ہیں جس کو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کھولنے کی کوشش کریں گے. بہت سارے ہمارے بچے شاید اگر اردو میں ترجمہ نہ سمجھ میں آئے تو انگریزی میں تقریباً اس کا ترجمہ ہوگا کہ او مائی پروفٹ، او مائی میسنجر، ٹیل دیز پیپل دیٹ آئی ڈو ناٹ وانٹ اینی ریوارڈ آن دس، آن دس، واٹ از دس، ابھی اس کا تعین کرنے کی کوشش کریں، ایکسپٹ دا کیئرنگ لو of near ones, except the caring love of near ones. اب جو میرے پاس تھوڑا سا مختصر سا موقع ہے اس میں انشاءاللہ دو تین لفظوں کو ہی بس ہم کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز کہ مودت حقیقتاً کیا ہے. مودت، کیونکہ عربی زبان میں ایک خاص بات یہ ہے، تقریباً ہر زبان میں ایسا ہے کہ اگر آپ اس کی لغت کا جائزہ لیں تو اگر لفظ میں تبدیلی ہوتی ہے تو معنی بالکل ایک جیسے کبھی بھی نہیں ہوتا. تو محبت اور مودت یہ دو مختلف الفاظ ہیں اور دونوں کا معنی ایگزیکٹلی سیم نہیں ہے، کبھی بھی نہیں. تو محبت اور مودت میں فرق کس بات کا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو محبت اور مودت کو آپس میں ایک دوسرے سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے. اس کے لیے جیسے علماء نے، طباطبائی نے تفسیر میزان میں ایک حوالہ دیا ہے کہ قرآن خدا کے بارے میں کہتا ہے کہ ان ربی رحیم ودود، ان ربی کے بے شک میرا رب کیا ہے، رحیم ہے اور ودود ہے. اس ود کا تعلق اسی مودت سے. رحیم کے معنی کیا ہے؟ رحیم اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو ازراہ لطف دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھتا ہو. رحیم کے معنی حقیقتا مہربانی نہیں ہے، ازراہ لطف و کرم، یعنی اس نے آپ احسان نہیں کیا مجھ پر، لیکن میں لطف و کرم کی بنیاد پر اس کی تمام ضروریات کا خیال کرتا ہوں. اس رویے کا نام ہے رحمت. جب خدا اپنے آپ کو رحمان و رحیم قرار دے رہا ہے، جو رحمان و رحیم، جن دونوں کی بنیاد کہاں سے نکل رہی ہے؟ رحمت سے نکل رہی ہے. رحمت اس کو کہتے ہیں، رحمت یعنی خدا کس حوالے سے رحمان و رحیم ہے کہ چاہے ہم نے کچھ نہ کیا ہو اس کے باوجود ہماری تمام ضروریات کا کفیل ہے. اور جب ہم کچھ کرتے ہیں یعنی اس کی اطاعت تو اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہماری ضروریات خیر اور ہمیں اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کے ترقی رحمانیت اور رحیمیت. تو یہ ہے رحیم, ان ربی رحیم ودود. تو ود کا مطلب کیا ہے؟ صرف لو نہیں ہے, کیئرنگ لو, وہ محبت جس کا اظہار عمل سے ہو, وہ محبت کہ جو تمام یعنی کہ محبوب کی تمام ضروریات کی طرف توجہ اور رعایت کے ساتھ ہو,
سبحان اللہ,
اس محبت کا نام ہے مودت. تو خدا نے جب کہا کہ الا المودت فی القربا تو محبت نہیں مانگی, اس لیے کہ محبت کی تعریف یہ ہے کہ ایک جذبہ ہے جو دل میں پایا جاتا ہے. بہت ساری محبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا اظہار عمل سے نہیں ہوتا لیکن دل میں رہتی ہیں, آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ محبت نہیں ہے. لیکن خدا نے محبت نہیں مودت مانگی ہے قربا کے لیے, کہ مجھے وہ جذبہ قابل قبول نہیں ہے مودت پھر قربا کے عنوان سے کہ تم کہو کہ یہ محبت ہے میرے دل میں. نہیں, اگر اس طریقے سے ظاہر نہ ہو کہ تمہیں قربا کی اور اہل بیت کی تمام جو خواہشات ہیں, جو ان کے ریکوائرمنٹس ہیں, ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے, ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اس پہ میں بھی انشاءاللہ آتا ہوں کہ اہل بیت کی ریکوائرمنٹ ہمارے بارے میں ہے, ان سب کی رعایت کرتے ہوئے, ان سب کا خیال رکھتے ہوئے اگر عملی اظہار نہیں ہے تو یہ مودت نہیں. پہلا تعریف مودت کو ہمیں سمجھنا ہے اس آیت میں, کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ مجھے اس پر نہیں بحث کرنا کہ قربا کون ہے, اس پر ہم سیر حاصل بحث بھی کر چکے ہیں اور اس کو ہم قبول کرتے ہیں, مجھے ان اس بات کو دہرانا نہیں ہے, بلکہ جس چیز پر نظر نہیں ہے وہاں تک لے جانا ہے. مودت فی القربا, کہ مودت کا معنی ہم نے سمجھے کہ مودت اس محبت کو نہیں کہتے کہ جو دل میں ہو, مودت وہ محبت نہیں کہلائی جا سکتی جس کا اظہار فقط زبان سے ہو, بلکہ جب تک محبوب کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے عملی اظہار نہ ہو مودت محقق نہیں ہوگی, مودت کا مورد پیدا نہیں ہو پائے گا. ایک بات. اب دوسری چیز, علیہ کیا ہے؟ یعنی یہ جو آیت کہہ رہی ہے, یہ تو آپ کی ایک انٹرپریٹیشن ہے. جب ہم کہتے ہیں اجر رسالت یا روایات سے استنباط ہے, آیت میں کوئی چیز نہیں ہے, اس بات کو ڈیفائن نہیں کیا گیا, اس چیز کو بتایا نہیں گیا کہ کس چیز پر ہے. قل لا اسألکم, کہ پیغمبر کہہ دو کہ میں نہیں تم سے سوال کرتا, علی ہے اس چیز پر. اب وہ چیز کون سی ہے, اس کو تھوڑا سا ہمیں سمجھنا ہے. زیادہ تر ظاہر ہے کہ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ یہ علیہ رسالت ہے, لیکن میں آپ کو چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم یہاں بھی ڈیپتھ میں جائیں, اس کی گہرائی میں جائیں, اس علیہ کی کہ حقیقتاً رسالت کیا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اس بات کو مان لیا کہ اجر مانگا گیا, اجر طلب کیا گیا رسالت کی بنیاد پر, لیکن رسالت خود کیا چیز ہے؟ پیغمبر نے انسانوں کو وہ کون سی ایسی چیز دی ہے, وہ کیا دولت ہے کہ جو لوگوں کے ہاتھوں میں دی ہے, یا وہ کون سا دروازہ ہے جو ان کے سامنے کھولا ہے فضیلت و کرامت کا, کہ جس کی بنیاد پر لوگ اخلاقی طور سے پیغمبر کے احسان کے بوجھ تلے دبے رہے ہیں.
سبحان اللہ,
کون سی چیز؟ قرآن کریم کی آیتوں میں جو سب سے حسین پہلو ہے, اور اسی چیز کو یعنی کہ بہت افسوس ہے خود مجھ جیسے لوگوں پر, کہ ہم قرآن کے بیش بہا خزانے میں غور کرنے سے محروم ہیں. ورنہ ایک جملہ یہ بھی میں آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک جملہ سناؤں, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن تبیان کل شے, یعنی ہر چیز کا کھولنے والا ہے, اگر قرآن نور ہے, اگر یہ بات صحیح ہے, تو خود قرآن کو اپنے تمام بیانات کی تفسیر کے قابل ہونا چاہیے.
سبحان اللہ,
ورنہ یہ کیسا نور ہے جس کو روشن ہونے کے لیے کسی اور کی مدد کی ضرورت ہے. نور کی تعریف کیا ہے؟ نور کی تعریف یہ ہے کہ جو بذات خود روشن ہو اور اپنے ذریعے سے دوسرے کو روشن کرے. جو خود محتاج ہو کسی اور کا کہ وہ آئے اور اس کو بتائے اور اس کو روشنی دے, وہ نور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دیگر چیزوں کی جو ضرورت ہے, روایتوں کی ضرورت ہے یا عقلی مباحث کی ضرورت ہے قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے, یہ ہماری کمزوری کی دلیل ہے کہ ہم اس کے بغیر قرآنی آیتوں کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. ورنہ قرآن نے سب بیان کر دیا اور وہ کہاں پہ محفوظ ہے؟ راسخون فی العلم, کے سینے میں محفوظ ہے. تو قرآنی آیتوں میں سب سے حسن یہ ہے کہ جو کچھ بھی بیان آتا ہے سٹیٹمنٹ, اس کی تفسیر و تشریح آپ کو خود قرآن سے ملتی ہے. آیہ مودت انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, ایک علیحدہ سے ایک آیت نہیں ہے, بلکہ اس کا ایک سیاق بھی ہے, اس کا ایک سباق بھی ہے, اس کا سابقہ بھی ہے, یعنی اس سے پہلے کی آیتیں بھی اس کی کچھ امور کو سمجھا رہی ہیں اور اس کے بعد کی آیتیں بھی اسی کے مطابق کو سمجھا رہی ہیں. اس پر تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں, تھوڑا سا قلیل مدت. آیت نمبر 20 کے حوالے سے, 20 سے ہم شروع کرتے ہیں. یہ آیت کہاں ہے؟ سورہ شورا میں آیت نمبر 23 ہے, آیہ مودت. میں آیت نمبر 20 سے تلاوت شروع کرتا ہوں. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ. من کان, جو انسان بھی ارادہ کر لے, ایم بنا لے, گول آبجیکٹو قرار دے دے اپنی لائف کا, کس چیز کو, حرف الآخرہ, کہ میں وہ کھیتی باڑی کروں گا, میں اس فصل کو کلٹیویٹ کروں گا کہ جس کا پھل میں آخرت میں جا کے کاٹوں گا, یا مجھے وہ سرمایہ حاصل کرنا ہے اپنی زندگی کی محنت سے کہ جو میری آخرت میں کام آئے. ہر سے آخرت, آخرت کی کھیتی, جو اپنی زندگی میں اس چیز کو ایم اور آبجیکٹو بنائے, گول آف لائف کس چیز کو قرار دے کہ میں اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کروں گا اس کا نتیجہ مجھے ایک پروفیٹیبل ریٹرن کی صورت میں آخرت میں ملنا چاہیے. من کان یرید حرث الآخرہ, آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے, نزد لہو فی حرثہ, نزد کا مطلب کہ ہم زیادہ کریں گے, لہو اس کے لیے, فی حرثہ ہی اس کی کھیتی باڑی میں سے, اس کے سرمایہ میں سے. یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جتنا سرمایہ ہے سب تمہارا ہے, جو اس زندگی میں تم اپنے علم اور عمل کے ذریعے سے زندگی کی زمین میں جو فصل کاشت کر رہے ہو اپنی نیت اور اپنے ارادے سے, اس سے کچھ اگ رہا ہے, کہ سب کا سب تمہارا ہے. اب تم یہ اگا رہے ہو آخرت کو مد نظر رکھ کے یا دنیا کو سامنے رکھ کے, یہ فیصلہ بھی تمہارا ہے. من کان یرید, جو ارادہ کرے آخرت کی کھیتی کا, تو ہم کیا کریں گے, نزد لہو, ہم اس میں اضافہ کریں گے. جیسے میں نے خدا لطف و کرم کے ذریعے سے اپنے لطف و کرم کی بنیاد پر انسان کے لیے مسلسل بڑھاتا رہتا ہے اس کی نیکی. نزد لہو کے ہر سے ہی, وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا, اور اس کے برعکس وہ جو ارادہ کرے دنیا کی کھیتی کا, کہ جو کچھ بو رہا ہے کیا چاہتا ہے, سب دنیا میں مل جائے, بعد کے لیے کچھ نہیں بچا رہا, آگے کے لیے پلان نہیں کر رہا, یہاں مل جائے, اس کے لیے کیا ہے, نُعْتِهِ مِنْهَا, ہم اس میں سے اس کو دیں گے, وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ, لیکن جو دنیا کی زندگی میں اپنا ریٹرن چاہتا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ وہ سوچ لے, سمجھ لے, جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے حسنات دنیا ہیں, جو فقط دنیا چاہتا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی نصیب نہیں ہے. اس کو سمجھ لو, یہ پیغام ہے کس کا, یہ پیغام کہاں سے آ رہا ہے, یہ پیغام رسالت ہے. ابھی اس کو تھوڑا سا اور واضح کریں, آگے کیا ہے, والذین آمنوا وعملوا الصالحات, تب ہم یہ سوال کریں گے کہ اے خدا میں انٹرسٹڈ ہوں، آپ نے ایک ڈیل سامنے رکھی ہے، ہمارے بہت اچھی ڈیل لگی ہے، بہت پروفیٹیبل، اس ڈیل کو حاصل کیسے کریں، اس پر کچھ ٹریڈنگ یا کچھ معاملہ کیسے کریں؟ اب اگلی آیت اس کا حل بتا رہی ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، آخرت کی کھیتی باتیں بنانے سے نہیں بنتی، اس کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں چاہیے، دونوں چاہیے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، دونوں چاہیے۔ میرے پاس کوئی موقع نہیں ہے ورنہ میں متعدد آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، تم اس ٹریڈنگ کے لیے آمادہ ہو، تیار ہو، ایمان اور عمل صالح کے راستے پر، اور اگر تم ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے خدا سے معاملہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ فی روضات الجنات، ہم تمہیں کیا دیں گے، تمہیں کہاں پہنچائیں گے؟ روضات، روضہ یعنی باغ، ایک باغ نہیں، روضات، بہت سارے باغ، الجنات، ایک جنت نہیں، بہت ساری جنت۔ یہ بھی قرآن کریم میں عجیب بیان آتے ہیں، مومن کے لیے ایک جنت نہیں ہے، بہت ساری جنت ہیں، تو بہت ساری جنتوں کے بہت سارے باغات، اگر اس کا ہم ترجمہ کریں، روضات الجنات، جنتوں کے بہت سارے باغات۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا علم ایک جنت کریٹ کرتا ہے، آپ کا عمل ایک جنت کریٹ کرتا ہے، ہر چیز ایک مختلف جنت پیدا کر رہی ہے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان جنتوں کے باغات میں جو چاہیں گے ان کے رب کے پاس ان کو ملے گا۔ یہ ہے رسالت، یہ ہے رسالت، یہ اس سے پہلے کی آیت۔ اب یہ آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ جو آیت مبدت ہے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آیت مبدت شروع یہاں سے ہوتی ہے، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ سرمایہ ہے جس کی اللہ بشارت دیتا ہے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرًا الا المودۃ، اس آیت کا سیاق یہ ہے، ثابت یہ ہے کہ یہ پہلے ذکر کیا کہ یہ پیغمبر نے ہمارے اذن سے تمہارے سامنے وہ دروازے کھولے ہیں، ان فضیلتوں اور کرامتوں کی، جن تک تم اپنے وائلڈسٹ ڈریم میں بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آپ انسانوں کو دیکھ رہے ہیں نا، جو خدا سے دور ہیں، جو دین سے دور ہیں، ان کو سمجھ میں آتی ہے کوئی چیز آخرت کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے، عمل صالح کے حوالے سے، کوئی بھی چیز سمجھ میں آتی ہے؟ کچھ نہیں۔ یہ کس کا احسان ہے؟ پیغمبر کا احسان ہے، یہ رسالت ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے جنتوں کے ان باغات کو حاصل کر لو کہ جس میں جو چاہو گے سب کچھ تمہاری پسند کے لیے موجود ہے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، یہ ہے رسالت، یہ رسالت۔ تو اب جب ہم یہاں تک پہنچے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ ذالک اللہ، کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی اللہ بشارت دے رہا ہے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اور پھر یہ بیان آ گیا اچانک، قل لا اسألکم علیہ اجرًا الا المودۃ فی القربٰ، یہ فٹ کیسے ہو رہا ہے اس میں کہ ابھی ذکر آیا جنتوں کا، جنت کے باغات کا، دنیا اور آخرت کی کھیتی کا، لوگوں کی نیتوں اور ارادوں کا، اور اس کے بالکل بیچ میں یہ ٹکڑا فٹ ہو گیا، قل لا اسألکم علیہ اجرًا الا المودۃ فی القربٰ۔ اب یہاں سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب خدا ان تمام ذکر اور اذکار کو کرنے کے بعد پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ جو میں نے تمہارے لیے، کا مطلب کیا کہ میں نے تمہارے سامنے کیا چیز کھولی؟ ان فضیلتوں کے دروازے کھولے۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسانوں کو وہ کچھ تعلیم کیا جس کا علم حاصل کرنے کی ان میں سکت ہی نہیں پائی جاتی تھی۔ بغیر وحی کی ہدایت ہے. ان فضائل کے دروازے کھولنے پر میں کوئی اجر نہیں مانتا. لا اسألکم علیہ, تمہیں اس مقام تک بلند کرنے کے تمام وسائل فراہم کر دیا, اس پر اجر نہیں مانتا, مگر ایک چیز مانگ رہا ہوں, الا المودتا فی القربہ. اس پزل کو تھوڑا سا ہمیں حل کرنا ہے کہ یہ اس تمام بیانات میں یہ چیز کیسے فٹ ہو رہی ہے, مودتا فی القربہ, کیونکہ پیغمبر کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کہ میں نے تم کو قرآن دیا, میں نے خدا کی طرف سے تبلیغ کی, اجر نہیں مانتا. اب یہاں پر آ کر ایک ایکسپشن ہے کہ الا المودتا فی القربہ. تو اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب تک ایمان اور عمل صالح کے ساتھ قربہ کی مودت کی آمیزش نہیں ہوتی, اس وقت تک انسان نہ ان فضائل تک پہنچ سکتا ہے اور نہ اس کو مینٹین کر سکتا ہے. اور اس پر دیکھیں, میں آپ کو ایک اور آیت کی طرف متوجہ کراؤں, یہ بھی ایک پورا موضوع ہے, یہ پورا ایک موضوع ہے, لیکن تاکہ یہ چیز تھوڑی سی آپ کے سامنے واضح ہو جائے. سورہ واقعہ میں خداوند کریم نے آخرت کے حوالے سے تین گروہوں کا ذکر کیا, جنہیں بنیادی طور پر دو گروپس ہیں اور ان میں پھر بائیفرکیشن کر کے تین گروپس بنا دیے گئے, اصحاب میمنہ اور اصحاب مشرمہ. میمنہ یعنی وہ لوگ جو قیامت میں حالت امن میں ہوں گے, مشرمہ وہ لوگ جو قیامت میں حالت شوم اور بدبختی کا شکار ہوں گے. یعنی ایک گروہ حالت امن میں, ایک گروہ بدبخت. میمنہ کے پھر دو حصے کیے, سابقون السابقون اولئک المقربون اور اصحاب یمین. یہ دو ڈفرینٹ لیولز ہیں اصحاب میمنہ کے جو حالت امن میں, ایک سابقون السابقون ہے جو مقرب ہیں خدا کی بارگاہ میں, اور دوسرے اصحاب یمین. ابتدا میں ان تینوں کا ذکر ہے, آخر میں سورہ واقعہ ہے کہ پھر ان تینوں کا ذکر ہے. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. اگر مقربین میں سے ہیں تو روح ہے, ریحان ہے اور جنت نعیم ہے, جس کا ترجمہ آیت اللہ جوادی عاملی نے اس طریقے سے کیا کہ بلکہ اور دیگر علماء سے بھی, کہ یہاں پر خدا نے یہ نہیں کہا کہ مقربین کے لیے روح اور رحمان اور جنت نعیم, بلکہ مقربین خود روح اور رحمان اور جنت نعیم, اس کی تشریح الگ. اور پھر آگے اصحاب یمین کا, وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. یہ بہت عجیب بیان ہے کہ اگر اصحاب یمین میں سے ہوا تو کیا ہوگا, فسلام لکا, پس اے پیغمبر سلام ہے تیرے لیے اصحاب یمین کی جانب سے. اس چیز کا کیا مطلب ہے, یعنی اصحاب یمین میں سے ہو گیا جنتی ہو گیا, مقربین کے درجے پر فائز نہیں ہے لیکن جنتی ہیں, یعنی کہ جیسے عام مومنین ہیں, تو جب وہ جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے, وَسَلَامُ لَكَ. اس کا بعض اوقات ترجمہ بالکل غلط کر دیا جاتا ہے کہ ان پر سلام, ان پر نہیں سلام, وَسَلَامُ لَكَ اے پیغمبر تجھ پر سلام ہے, من اصحاب الیمین. یعنی کہ جب عام مؤمن جنت میں جائے گا تو اسے یہ بات واضحتاً نظر آئے گی کہ میرا جنت میں جانا فقط اور فقط پیغمبر کی وجہ سے. تو جس ہستی کی وجہ سے میں اس مقام تک پہنچا ہوں, سب سے پہلے اس پہ سلام کرے گا, السلام لکا من اصحاب. تو مودت فی القربہ, یعنی وہ ہستیاں کہ جو خدا سے تقرب کے مقام میں اعلیٰ اور افضل ہیں، ان کا تقرب اور ان کی مودت ہی ایمان اور عمل صالح کے ہمراہ ہر فضیلت تک پہنچنے کا راہ پر. لیکن جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس مودت کے معنی کو کبھی فراموش نہیں کیجیے گا کہ مودت لپ سروس کا نام نہیں ہے، مودت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میرے دل میں محبت پائی جاتی ہے، حتیٰ یہ کہ محبت اس عمل کا بھی نام نہیں ہے جو آپ خود سے انجام دیں محبت سمجھ کر، بلکہ مودت اس عمل کا نام ہے جو محبوب کی پسند کے مطابق. یہ تینوں چیزیں ایلیمینیٹ ہو جاتی ہیں مودت کے مقصد سے، کہ مودت میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ کیا چاہتا ہے، اس کی پسند کے مطابق عمل کو انجام دیا جائے اور اس کی جو ناپسند ہے ان تمام چیزوں سے دور رہا جائے. تو اب آخری جملہ کہ یہ مودت فی القربہ پیغمبر نے کیوں مانگی، بطور اجر اس کو کیوں طلب کیا؟ ہمارے کمال کے لیے. کہ کوئی اجر یہ نہیں کہ جو پیغمبر تک پہنچ رہا ہے، بلکہ یہ اجر، یعنی بالکل اس کی مثال ایسے کہ جیسے ایک باپ محبت میں اپنے بیٹے سے اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ آپ اگر لائق ہو جائیں، آپ اگر دل لگا کے پڑھ لیں تو یہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا. سبحان اللہ، کیا مطلب ہے اس بات؟ اس بات کا یہی مطلب ہے کہ یہ محبت جو پیغمبر کی ہم سے، جو رسول کی محبت اس امت سے ہے، کہ وہ چیز جو ہماری نجات کو، ہماری فضیلت کو کامل کرنے والی حقیقت ہے، اس کو بطور اجر مانگا ہے. ہمارے کمال کو کامل کرنے والی چیز مودت فی القربہ ہے. یعنی ایمان اور عمل صالح انسان کو کمال تک نہیں پہنچاتا، فقط ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے کمال نہیں حاصل ہوتا. جب تک مقربین سے کنٹیکٹ اور اٹیچمنٹ نہ ڈیولپ. یعنی یہ کنٹیکٹ کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب ہمارے اور ان کے درمیان باقاعدہ کرنٹ فلو ہونے لگے. اور جو ہمارے علماء ہیں، بزرگان ہیں، مثال کے طور پر آغائے بہجت جیسے افراد، اور یہ واقعی اس بات کا ثبوت ہے ہمارے لیے کہ یہ میں جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی افسانوی باتیں ایسی کر رہا ہوں، کہ اہل بیت علیہ السلام، اور آج کیونکہ امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے بھی کچھ دو چار جملے عرض کیے جائیں کی خدمت میں، تو یہ قطعاً کوئی افسانوی بات نہیں ہے. اور میں اس حوالے سے خود اس کا گواہ ہوں، ذاتی طور پر اس کا شاہد ہوں، اس کا تجربہ کرنے والا ہوں الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تجربے میں آپ میں سے بھی بہت سارے برادران شریک ہوں گے ہمارے، کہ جب ہم حرم معصوم علیہ السلام کے حدود میں جاتے ہیں تو باقاعدہ ایک کرنٹ محسوس ہوتا ہے، ایک اثر محسوس ہوتا ہے. اس کی ایک بہت بڑی دلیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب آپ حرم میں بیٹھ کے قرآن پڑھیں، آپ یہ محسوس کریں گے کہ اپنے گھر میں میں یہ آیتیں پڑھتا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی. حرم میں بیٹھ کے آپ قرآن پڑھیں، آپ کو وہ معائنہ گہرائیوں میں جاتے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کریں. یہ تمام کیفیات ہیں کہ جو ایک بالکل عام انسان کو محسوس ہوتی ہیں. کیا ہے یہ؟ اہل بیت کا کرنٹ ہے. اور جس کو علامہ طباطبائی نے جب وہ حیات تھے تو کئی جنہیں کہا جاتا ہے مستشرقین، اورینٹلسٹ، یعنی یورپ میں وہ پروفیسرز اور وہ علماء کہ جو مشرقی علوم پر ریسرچ کرتے ہیں، تو ان میں سے کچھ آئے ان کے پاس اور کافی عرصے تک انہوں نے ان کی مصاحبت کی، انہوں کے ساتھ وقت گزارا، اور ان لوگوں میں حیرت انگیز تبدیلیاں رونما ہوئیں. اور انہی لوگوں کے، یعنی کہ یہ علامہ طباطبائی کے جملے نہیں ہیں، کہ ان لوگوں کے جملے ہیں، کہ اگر کوئی مذہب اس وقت دنیا میں زندہ ہے تو وہ فقط تشیع. زندہ کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ اس مذہب سے اس کے وارثان سے قریب ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ادھر سے بھی کچھ آ رہا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب آپ خالی نام لے کسی کا نام لیتے رہے نام لیتے رہے, نہیں, بلکہ جب ہم اہل بیت علیہ السلام سے قریب ہوتے ہیں تو اثرات ادھر سے بھی آتے ہیں. اور جو انسان واقعاً اپنے آپ کو مرضی خدا کے تابع کر کے خدا کا مطیع و فرما بردار بن کے اہل بیت سے قریب ہوتا ہے, اس کی زندگی تبدیل ہوتی ہے, اسے اپنی زندگی میں غیبی امداد نظر آتی ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں قیوزات ہیں اہل بیت علیہ السلام. اور چاہے حرم امام رضا علیہ السلام ہو ہر جگہ پر یہ کہتے ہیں. میں تبرکاً, کیونکہ علماء نے ایک چیز بڑی تاکید کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ جب بھی کسی معصوم کا ذکر کرو تو کیونکہ معصوم علیہ السلام کی فرمائش یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اپنے شیعوں میں وہ پسند ہے جو ہمارے مطالب اور معارف کو زندہ کرے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاید آپ کے ہٹ کرتی ہوں آپ کو. اہل بیت علیہ السلام کا جملہ آپ اس کو کیجیے گا تحقیق, سب سے زیادہ محبوب اس کو سمجھا گیا ہے کہ جو ہمارے معارف کو زندہ کرے. یا کبھی فرمایا کہ جو ہمارے یتیموں کی کفالت کرے. پوچھا گیا آپ کے یتیم کون ہے, کہا کہ ہمارے وہ شیعہ جو ہمارے معارف سے بے خبر ہے. ہمارے یتیموں کی کفالت کرنا یعنی کہ ان بے خبر شیعوں کو ہمارے معارف سے باخبر بنانا, سب سے زیادہ ہمیں وہ محبوب ہے. تو کیونکہ اس چیز کی تاکید خود معصوم کی طرف سے بھی ہے, علماء کی طرف سے بھی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے معارف کی خوبیوں کو اس کی نورانیت کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کیا جائے. تو میں فقط امام رضا علیہ السلام کے دو تین جملے آپ کی خدمت میں عرض کر کے اور پھر مسائل کے سلسلے سے جڑ جاؤں. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں, اور ایک چیز شاید آپ کو اور بھی علم میں ہو, باتیں میں مسلسل آتی رہتی ہے, کہ چھٹے ساتویں اور آٹھویں امام کے دور میں دہریت اور سنویت اور اس قسم کے نظریات کا بہت زیادہ زور تھا. یعنی ملحدانہ نظریات کا جو خدا کے اگینسٹ تھے, اس کی بہت ساری قسمیں, دہریت الگ ہے, سنویت الگ ہے, اس طریقے سے. تو آئمہ تاہیم علیہ السلام کی بہت ساری گفتگو ایسی ہیں جو توحید کا, اور آپ کو خدا توفیق دے ان تمام مباحثات کا ضرور مطالعہ کریں. کیونکہ بہت ہمارے ساتھ اور تقریباً ہر ایک کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم کیونکہ ایک مسلمان اور ایک شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم نے اپنے بارے میں یہ ازیوم کر لیا ہے کہ تشیع کے تمام تقاضے ہم بائی ڈیفالٹ پورے کر رہے ہیں, جبکہ مسلمان اور شیعہ کسی گھر میں پیدا ہو کے نہیں بنتا ہے, باقاعدہ محنت اور عمل اور ایمان کے رستے سے گزر کے بنتا ہے, چاہے وہ شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا ہو یا غیر شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے. اس بات کو یاد رکھیے کہ بائی ڈیفالٹ کوئی شیعہ نہیں ہوتا, اس کہنے کے چاہے وہ کسی بھی گھر میں پیدا ہو, جب تک وہ قرآن اور اہل بیت سے ان کی حقیقتوں سے کسی نہ کسی درجے پر وابستہ اور متصل نہ ہو جائے وہ شیعہ نہیں ہو سکتا. یہ بات ہمیشہ ذہن میں. تو توحید کے اندر, عقائد کے اندر بہت گنجائش ہے ہماری امپروومنٹ کی. امام علیہ السلام فرماتے ہیں, اول عبادت اللہ معرفتہ. یہ ہمیں جھنجوڑنے والے کلمات ہیں. امام علیہ السلام, امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ اول میں اول الدین معرفت اللہ, ہماری نظر میں اول دین کیا ہے؟ آپ اپنے بچوں کو جب گھر میں سکھاتے ہیں آپ سے اللہ ایک اور پنجتن پانچ کہہ کے بات ختم ہو جاتی ہے. کیا اللہ ایک بچے کو رٹا دینے سے معرفت خدا آ گئی؟ امام علی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اول الدین, دین کی ابتدا نماز روزہ نہیں ہے. اول الدین, دین کی ابتدا معرفت خدا ہے. یہ جملہ امام رضا علیہ السلام کا, اول عبادت اللہ, عبادت. یہاں دین کے لفظ کی جگہ کیا آیا؟ عبادت خدا. عبادت کی اولیت اللہ کی معرفت. یعنی وہ نماز جو بغیر معرفت خدا کے ادا کی جائے وہ حقیقتاً عبادت نہیں ہے. دین شروع ہوتا ہے معرفت خدا سے. اول عبادت اللہ معرفت ہی, و اصل معرفت اللہ توحید ہو. اور اللہ کی معرفت کیا ہے؟ کہ انسان اس کی توحید تک پہنچے. اور توحید کیا ہے؟ وہ نظام توحید ہو, نفیت تحدید عنہ. اور توحید کی بنیاد کیا ہے؟ کہ انسان اس بات کی نفی کر دے کہ خدا کو کوئی حد اپنے اندر گھیرتی ہے. اصل توحید ہے کہ خدا لامحدود ہے, کوئی چیز خدا کو نہیں گھیرتی. اور پھر اس کے در ایک صلوات حضرات کی حسن سماعت کا آپ کو اجر عظیم عنایت کرے, اور ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم باہم ایک دوسرے کی معرفت میں اضافے کا ذریعہ بنے. یہاں پر یہ بات سمجھنا بالکل غلط ہے کہ ایک شخص اگر آپ سے خطاب کر رہا ہے تو وہ عقل کل ہے, یہ سب کچھ جانتا ہے. اور اساتذہ جو ہیں, خاص طور سے جو صحیح معنوں میں اساتذہ ہیں, وہ اکثر اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ٹیچنگ پیریڈ کے دوران سب سے زیادہ اپنے شاگردوں سے سیکھا. یعنی شاگرد جو سننے والے ہیں, سامعین ہیں, وہ بولنے والے کو بہت کچھ سکھاتے ہیں. شاگرد استاد کو بہت کچھ سکھاتے ہیں. کس طریقے سے؟ کہ اگر آپ کی حسن سماعت اس درجے تک بلند ہو کہ جو کچھ ہم نے کہا اس پر آپ تحقیق کریں, اس کو جا کے دیکھیں, اس پر سوال کریں, تو آپ کا سوال کرنے والا کہنے والے کے معیار کو خود بخود بلند کرے گا. اگر ہمارے یہاں یہ روش ہوتی کہ عالم فقط قبلہ و کعبہ نہیں ہوتا, ممبر پہ بیٹھنے والا خطیب ٹیچر بھی ہوتا اور اپنے آپ کو ایک ٹیچر کے طور سے پریزنٹ کرتا, اور اس بات کی اجازت دی جاتی کہ مباحثہ بھی ہو اور سوالات بھی, تو معیار سننے والوں کا بھی بلند ہو اور بولنے والے کا بھی. یہ دونوں باتیں, تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے میں امید کرتا ہوں کہ, اب جیسا میں نے پہلے ابتدا میں کہا کہ ہمارا درد یہ ہے, یعنی میرے دل میں جو تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ تشیع اپنے آپ کو ایک جذباتی اور عقیدتی قوم کے حساب سے دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے, اور عقلی بنیادوں پر ہماری شناخت دنیا میں کامیاب ہو گئی ہے. اس اثر کو, اس چیز کو ہمیں تبدیل کرنا ہے, ہم سب کو مل کر. ایک صلوات محمد اللہ علیہ وسلم. السلام کی جد و جہد کو بھی جب ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ جس سے واقعاً ہم امام علیہ السلام سے کچھ سیکھنے کی منزل پر ہوں, تو ہمیں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بنیادی مقصد لوگوں کے معیار کو بلند کرنا, کہ انسان اپنی خواہشات کے اسیر ہیں. انسان مال اور دولت اور گروہ کی طاقت کے قائل ہیں اور اس کے سامنے جھکتے رہتے ہیں. جو دین ہے, اور دین مبین پیغمبر اور دین وارثان پیغمبر, اس کی اصل حقیقت یہی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو, لوگوں کی فکروں کو, لوگوں کے قلوب کو اس غلامی سے نجات دلائی جا سکے. لیکن سب سے بڑا ستم یہ ہے کہ انسان اولیاء خدا ہادیان اور رہبران الہی کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ وہ لوگ کہ جو ان کو فقط اور فقط دنیا کی ذلیل لذتوں کی طرف دعوت دیتے ہیں یا دنیا کی گھٹیا نعمتوں سے دور ہو جانے کا خوف دلاتے ہیں، ان کی لالچ اور خوف کے دباؤ میں آ کر وہ خدائی رستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس پوری بدبختی کی سب سے بڑی مثال پیغمبر اکرم کے وصال کے بعد 11 ہجری سے لے کر 7 ہجری تک مسلمانوں کی تاریخ، یعنی کہ جس پیغمبر نے مسلمانوں کو اور اس امت کی تربیت کی اور ان کے سامنے یہ دروازے کھولے جس کے ابھی ہم نے اس آیت میں آپ کے سامنے ذکر کیا، وہی امت اس جگہ تک پہنچ گئی کہ 50 ہجری میں معاویہ جیسا انسان امیر امت ہو گئی، اور کسی کے منہ میں زبان نہیں تھی، جیسے بھی میں نے آپ سے کہا کہ مودت اس کو بھی کہتے ہیں، یہ تقاضائے مودت تھا کہ اس وقت جو لوگ حق کو سمجھ رہے تھے وہ اس کے خلاف زبان اٹھاتے، زبان کھولتے، آواز بلند کرتے، لیکن فقط ایک ہستی ایسی تھی کہ جو اس کے خلاف لبکشا تھی، اور وہ ہستی جناب سید الشہداء علیہ السلام۔
آواز بلند صلوات
سر کہ یہ تمام واقعات اور حالات گزرتے گزرتے نوبت اس جگہ تک آن پہنچی کہ جب خر شب عاشور فوج کوفہ و شام کو ترک کر کے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں صبح عاشور حاضر ہوئے تو اس وقت خر نے یہی جملہ کہا کہ یا ابن رسول اللہ، میری سمجھ میں، میرے تصور سے یہ چیز بالاتر تھی کہ یہ آپ کے قتل پر آمادہ ہو جائیں، یعنی حسین کو محاصرہ کرنا، بیعت کے لیے مجبور کرنا، دباؤ ڈالنا ایک بات ہے، لیکن فرزند رسول کے قتل پر آمادہ ہو جانا، یہ کس مسلمان کے دماغ سے یہ بات گزر سکتی ہے؟ وہ کون سا انسان ہے کہ جو اپنے آپ کو پیغمبر کا امتی کہے اور فضیلت ایک طرف کر دے کہ جو فضائل و کمالات ذاتی ہے سید الشہداء کے اس کو ایک طرف کر دے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے رسول کی بیٹی کے بیٹا ہونے میں شک تو کسی کو بھی نہیں تھا، کہ یہ کون؟ اس جگہ تک بات پہنچ گئی کہ رسول کی حرمت کا خیال نہیں، رسول کی قرابت نسبی کا خیال نہیں، خود نے جملہ کہا گیا فرزند رسول، اب میں اس فوج میں شامل نہیں رہ سکتا، کہ جب مجھ پر یہ بات کھل گئی کہ یہ آپ کے قتل کے در پہ ہیں، اب سب کچھ ختم ہو گیا کہ میرے تصور سے یہ بات، اور جب روز عاشور آیا اور جناب سید الشہداء کے مختصر سے لشکر کی طرف سے قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ جو ایک خدشہ تھا وہ ایک حقیقت میں بدل گیا، اور اس دوران میں ان پورے واقعات میں جو سب سے زیادہ دردناک پہلو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے خیموں میں پائے جانے والے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا، کہ جوان یا سن رسیدہ مرد و عورت بہرحال ان کے لیے اندوہناک ہیں شہادتیں، لیکن ان چھوٹے بچوں نے کس طریقے سے ان تمام مصائب کو قبول کیا ہوگا، ان تمام مصائب کو تحمل کیا ہوگا، اور انہی چھوٹے بچوں میں ایک بچی ہے کہ جس کا سن 3 سے 5 برس کا ہے، اور اس بچی کی جناب سید الشہداء سے محبت اور قربت کا یہ عالم ہے کہ اس بچی کے نام کو تو لوگ بھول چکے ہیں لیکن اسے سکینت الحسین کہہ کے بلاتے ہو جاتے ہیں، کہ حسین کو سکون عطا کرنے والی، اور وہ بچی عاشور کے دن تک ایک دن ایسا نہ گزرا تھا کہ اس نے اپنے باپ کے پہلو یا سینے کو تر کیا ہو اور اس کی گرمی کو محسوس کیے بغیر اس کو نیند آ گئی ہو۔ جب بچوں پہ پیاس کی شدت ہوئی تو جناب سکینہ ایک ہاتھ میں مشک لے کر اور ایک ہاتھ میں اپنے چچا عباس کا ہاتھ تھام کر جناب سید الشہداء کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ گویا کہ اے بابا جان، آپ چچا کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دیں، وہ ہمارے لیے پانی لے آئیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک نظر بیٹی کے چہرے پر کی اور کہا کہ اے سکینہ، تم اس وقت اپنے چچا کی سفارش تو کرنے آئی ہو، لیکن یاد رکھنا کہ اس سفارش پر پچھتاؤ گی۔ اور بی بی نے جب دیکھا کہ کچھ دیر بعد قرآن کی طرف سے نہ چچا آئے نہ مشیزہ آیا بلکہ فقط علم آیا، وقت آخر امام حسین علیہ السلام خیموں میں داخل ہوئے اور صدا بلند کی کہ اب میرا آخری سلام لو، یا زینب یا رقیہ یا ام کلثوم یا فاطمہ یا سکینہ۔ سلام آخر کرنے کے بعد امام علیہ السلام جب اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، ذوالجناح نے قدم آگے بڑھانے سے انکار کیا۔ امام علیہ السلام نے گھوڑے سے سوال کیا کہ اے اسب باوفا، کیا وقت آخر تو بھی میرا ساتھ چھوڑنے کا ارادہ کر چکا ہے؟ گھوڑے نے اپنے سر کو اپنے تخموں کی طرف جھکا دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے نیچے نگاہ کی تو دیکھا کہ سکینہ گھوڑے کے سومو ساتھ ہی ہے اور فریاد کر رہی ہے کہ اے گھوڑے، میرے بابا کو میدان تک نہ لے جا، کیونکہ صبح سے میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ جو میدان گیا وہ لوٹ کر نہ آیا۔ حسین علیہ السلام نیچے تشریف لائے، بیٹی کی گود پر اٹھایا، بی بی کے آنکھوں سے آنسو بہ کر چہرے پر۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، ایسے کہنا اپنے ان آنسوؤں کو پوچھ لو، کیونکہ خدا کی قسم تیرے آنسو میرے سینے میں سوراخ کر۔ بی بی کو رخصت کیا، سید الشہداء میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور کچھ عرصے بعد صدا بلند ہوئی، ادا ہوتے نہ معلوم اس صدا کو سننے کے بعد بھی مکر کیا گزرے، لیکن راوی حمید امام مسلم کہتا ہے کہ جب کچھ دیر بعد میں آگ لگائی گئی تو میں نے ایک بچی کو دیکھا کہ جو اس وحشت زدہ ماحول میں اس عالم میں دوڑتی پھر رہی ہے کہ اس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ میں آگے بڑھا اس نیت سے کہ کرتے کی آگ کو بجھا دوں۔ اس بچی نے بے اختیار اپنے ہاتھوں کو بلند کر دی اور کہا کہ شیخ، میرے پاس فقط دو مشورے تھے، وہ بھی میرے کانوں کو چیر کر شبر لے گیا، تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حمید کہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ لوٹنے کی نیت سے نہیں بڑھ رہا، آپ کے کردے کی دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ حمید نے کہا، شیخ، تو مجھے اس وحشت کے جنگل میں مرد مہربان نظر آتا ہے، اگر تو نیکی کرنا چاہتا ہے تو مجھے نجف کا رستہ بتا دے۔ اس نے حیران ہو کے پوچھا کہ بی بی، آپ نجف جا کے کیا کریں گی؟ جواب دیا کہ میں اپنے دادا علی ابن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اے دادا، یہ آپ کا بیٹا حسین ہے، تو کربلا کی تختی زمین پر خواب کریں۔ لعنة الله على الظالمين۔ رب يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب العالمين، تمام مؤمنين ومؤمنات ومسلمين ومسلمات، دنیا اور آخرت کی بہترین نعمتوں سے ہمارے علم اور عقل میں اپنے خزانے غیب سے اضافہ فرمائے، ہماری ملت کو شعور کی بیداری اور صبر و اتحاد کے قدیم سرمائے سے مالامال فرمائے، ہمارے بچوں کے اور نوجوانوں کے قلوب کو بالخصوص نور قرآن اور اہل بیت سے منور فرمائے، اور ہمارے وہ برادران جو دنیا میں کہیں بھی تکلیف اور اذیت اور پریشانی کا شکار ہیں، خدا بفضل و تعید غیبی اور لطف و نظر امام زمان علیہ السلام ان کے تمام مسائب اور مشکلات کو جلد از جلد ہم فرمائیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. Yeah, Hussein.